دیتا ہے نا, یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھوٹا بتاتے تھے, کسی کو گھر کے پانی میں ڈالا جائے گا, پھر اس کو جہنم کے انگار میں ڈالا جائے گا. اے انسان اور جنات, اللہ کی کون سی نعمت تو تم جھوٹا بتاؤ گے؟ بہت سے ناسمجھ لوگ ذہن کے اندر یہ بات لاتے ہیں, مر کے مٹی ہو گئے بالکل گھر سر گئے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے قیامت کے دن. اور یہ بات آج کل کے ناسمجھ لوگ صرف نہیں کہتے بلکہ ہر زمانے کے ناسمجھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن اللہ پاک مہربانی فرماتا ہے اور اپنی دلیلوں کے ساتھ تین باتیں سمجھاتے ہیں, ایک اللہ پاک کا وجود, ایک نبیوں کی نبوت, اور ایک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اس کو اللہ پاک اپنی دلیلوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں تاکہ دنیا کے بستے والے انسان اپنے عقل سے کام لے. اللہ پاک خود نہیں دکھائی دیتے, اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کے خزانے بالکل دکھائی نہیں دیتے. اللہ پاک کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اللہ کی قدرت لا محدود اور بے حساب ہے, کوئی چیز اللہ کی قدرت سے نکلی ہوئی نہیں. اور اللہ کے خزانے نعمتوں کے بھی بے حساب ہے, تکلیفوں کے بھی بے حساب ہے, لیکن نہ تو وہ خزانے دکھائی دیتے ہیں نہ وہ اللہ پاک کی قدرت دکھائی دیتی ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. یہ آنکھیں اللہ پاک کو اس دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتی اور وہ اللہ پاک سب کو دیکھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوا, اس کو کچھ ہلا رہا ہے, کوئی ہاتھ نہیں مار رہا اس کو. سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ پاک جب آپ دکھائی نہیں دیتے, آپ کی قدرت دکھائی نہیں دیتی, آپ کے خزانے دکھائی نہیں دیتے, تو ہم کو آپ کی معرفت کیسے ہی رہے, ہم آپ کو کیسے پہچانے؟ تو اللہ پاک بڑی مہربانی سے ارشاد فرماتے ہیں, قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نشانیاں بتاؤں گا تمہیں نشانیاں, جو گہری نگاہ سے دیکھے گا تو اس کا کام بن گیا, اور جو اندھا بن کر رہے گا تو اس کا کام بگڑ گیا. اللہ پاک نشانیاں بتاتے ہیں قدرت کی بھی, نشانیاں بتاتے ہیں خزانے کی بھی. خزانہ چھپایا تھا, قدرت چھپائے رکھی, اسے نشانیاں بتا دی. میں نشانی ایک دے ڈالا, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں خود یہ انسان ہے. یہ سوا پانچ فٹ کا انسان ماں کے پیٹ سے آیا تو ایک بارش کا تھا, ماں کے پیٹ کے اندر جب تھا تو چند منگل کا تھا, اور چند منگل سے پہلے یہ انسان منی کے دو پتروں کے اندر چھپا ہوا تھا, اور منی کے دو پتروں سے پہلے یہ انسان ریزا اور حالات کے اندر بکھرا ہوا تھا. ریزار ہونا سے پہلے یہ انسان آسمان اور زمین کے بیچ کے کروڑ کروڑ ریزوں, ذروں اور ایٹمز کے اندر بکھرا ہوا تھا, چاروں طرف بکھرا ہوا تھا. ریزار ہونا سے پہلے یہ انسان کہاں تھا؟ سورج کی کرنوں میں, ہوا کی لہروں میں, بارش کے قطروں میں, چاند کی روشنی میں, ستاروں کی تاثیر میں, زمین کے ذروں میں, ریزوں میں, ایٹمز میں, اور کھاد کی گندگی میں کروڑ کروڑ میل یہ انسان دکھا ہوا تھا. آج سے سو سال پہلے ہم اور آپ لائن میں لگے ہوئے تھے, جس کی باری آ گئی وہ دنیا کے اندر آ گیا, اور اس وقت میں کروڑ کروڑ انسان اور جانور زمین آسمان کے بیچ میں لائن میں لگے ہوئے, کوئی انکار سننے کا نہیں کر سکتا, دہلی بھی انکار نہیں کر سکتا, یہ لوہاناک بات ہے. میرے محترم دوستو, اللہ نے سارا نظام زمین آسمان کے بیچ کا بھلویا کروڑ کروڑ میل کا. اللہ پاک نے غذا اور خوراک تیار کر دی, غذا اور خوراک کو مرد اور عورت نے کھایا, منی تیار کر دی, دونوں ملے, حمل ٹھہرا, چالیس دن کے اندر خون کا لوتھڑا بنا جسے اللہ کا کہتے, پھر دوسرے چالیس دن میں گوشت کا لوتھڑا بنا جسے مدغا کہتے, پھر تیسرے چالیس دن کے اندر شکل انسانی پوری تیار ہو گئی, چند منگل کی ماں کے پیٹ میں تنگ جگہ اور اندھیرے میں اللہ پاک نے شکل انسانی تیار کر دی اور اس میں روح ڈال دی, چند منگل کا انسان تیار ہو گیا. انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اجالے میں بناتا ہے, کھلا میدان میں بناتا ہے, لیکن انسان کو اللہ پاک نے بنایا تنگ جگہ میں, ماں کے پیٹ میں, اندھیرے کے اندر بنایا. یا خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تنگ جگہ میں بنایا, اندھیرے میں بنایا اللہ نے, اوجڑی، کلیجی، تلی، پھیپھڑا، گردہ، مسانا، ہسلی، پسلی، کوہنی، پنجا، پانچ انگلیاں، تین پوروے، ایک ناخن، یہ سب تیار کر دیا اللہ نے. اور باتوں کی سیت تو یہ بھی تیار کر دی، اور اندر اللہ تعالی نے روح بھی ڈال دی، اور 9 مہینے کے اندر بچہ بن کے نکل آیا. پھر ایک زمانہ اس پر جوانی کا آیا، پھر ایک زمانہ اس پر بڑھاپے کا آیا، پھر ایک زمانہ اس کے اوپر موت کا آیا. ہمارا محبوب اللہ، ہمارا مہربان اللہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کی ترتیب قائم کرنے کے لیے ہم لوگوں کا ذہن بناتا ہے کہ اے میرے بندو، ذرا عقل سے کام لو کہ تمہارے اوپر میں یعنی اللہ پاک کتنے دور لائے. ایک دور مٹی کا، ایک دور منی کا، ایک دور بچپن کا، ایک دور جوانی کا، ایک دور بڑھاپے کا. اللہ پاک کہتے ہیں یہ دور تو تم نے دیکھ لیے. اللہ پاک کہتے ہیں میں دور اور لاؤں گا جس کی میں خبر دیتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور زندہ کر کے تمہارا حساب لوں گا. جس نے میرے کو راضی کیا اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میرے کو ناراض کیا اس کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا عقل سے کام لو کہ جو اللہ تمہارے بھی دور نہ چکا تو کیا وہ اللہ قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کرنے والا دور نہیں لا سکے گا؟ جو اللہ کروڑ میل کے ذرات اور ریزوں کو جمع کر کے اور چند عمر کا بچہ تم کو بنا کر ماں کے پیٹ کے اندر جو اللہ جان ڈال چکا کروڑ میل کے ذرات کو جمع کر کے، تو تمہارے مرنے کے بعد 7-8 فٹ کی قبر کے اندر تمہارے بدن کو ریزہ کر کے کیا کر قیامت کے دن اللہ پاک دوبارہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا؟ جو کروڑ میل کے ذرات میں جان ڈال چکا تو وہ 8-10 فٹ کی قبر کے اندر کے ذرات میں کیا اللہ پاک جان نہیں ڈال سکتا؟ اللہ پاک کہتا ہے ذرا عقل سے کام لو. یہ قرآن میں ہے، قرآن میں میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے محبوب اللہ کا کلام ہے، میرے مہربان اللہ کا کلام ہے، میرے فضل کرنے والے اللہ کا کلام ہے. قدر کرے ہم، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. سارے دور اللہ نے گرا دیے. هو الذی خلقکم من تراب مٹی کا دور، ثم من نطفہ منی کا دور، ثم من علقہ خون کے لوچھنے کا دور، ثم یخرجکم طفلا بچپن کا دور، ثم لتبلغوا اشدکم جوانی کا دور، ثم لتکونوا شیوخا بڑھاپے کا دور، ومنکم من یتوفی من قبل تم میں بہت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، جوانی میں، بچپن میں یا ماں کے پیٹ سے بھرے ہوئے نکلے. بڑی تبلیغ تعطیل اور ایک مدت مقرر میں تم پہنچ جاؤ گے قیامت میں، اور وہ اللہ پاک زندہ کرے گا. ذرا عقل سے کام لو کہ جو اللہ کروڑوں میل کے ذرات کو ایک مرتبہ جمع کر کے ماں کے پیٹ میں تمہیں جان ڈال چکا، تو وہ 10 فٹ کی قبر کے اندر کے ذرات کو جمع کر کے کیا قیامت کے دن وہ جان نہیں ڈال سکتا؟ یہ جو میں نے بہت مختصر الفاظ میں اللہ کی قدرت کی نشانی کی طرف اشارہ کر دیا، اللہ پاک کے خزانے کی بھی نشانیاں ہیں. ہر سال تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، 3 لاکھ ہی نہیں اب تو بڑھ گئے. ہر بچہ 2 آنکھ لاتا ہے، اللہ کے خزانے سے 6 لاکھ آنکھیں پورے عالم میں روزانہ سپلائی ہوتی ہیں، اور 6 لاکھ کان، ہاتھ، پیر، 6-6 لاکھ. لیکن کبھی اللہ پاک نے اعلان نہیں کیا کہ آنکھوں کا اسٹور ختم ہو گیا، اب بغیر آنکھ کے بچے بنیں گے، یہ اعلان نہیں کرتے اللہ. کیونکہ اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا بھی دیتے رہے ایک ذرہ بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کا بے شمار خزانے، لیکن ہم اتارتے ہیں مقدار مولیوں کے ساتھ بے شمار خزانے اللہ پاک کے. اور ایک حیرت میں ڈالنے والی چیز جو ہے، جتنے انسان اللہ نے بنائے ہر ایک کی صورت الگ اور ہر ایک کی آواز بھی الگ. ایک آواز اور ایک صورت کے 2 آدمی پورے عالم کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے ہوں بہو، کاپی ٹو کاپی. ملتی جلتی صورت ہو سکتی ہے، ملتی جلتی آواز ہو سکتی ہے، لیکن ہوں بہو ایک آواز ایک صورت کے دو آدمی پورے عالم میں تم کو نہیں ملیں گے. خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی، خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی بے شمار. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ایک بات اور بتا دوں، جتنے انسان بنائے ہر ایک کا مزاج بھی الگ، ایک باپ کے دس بیٹے ہر ایک کا مزاج الگ. مزاج ملتے جلتے ہو سکتے ہیں، لیکن مزاج کاپی ٹو کاپی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا مزاج الگ. اب یہ سارے الگ الگ مزاج والے، اب اس کے اندر اجتماعیت کیسے پیدا اور جوڑ کیسے پیدا؟ انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے جوڑ میں رکھی اور انسانوں کی ناکامی اللہ پاک نے توڑ میں رکھی، لیکن مزاج سب کے الگ، پھر جوڑ کیسے؟ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہم کو جو رنگ بتایا، وہ رنگ پر اگر ہم آ گئے تو اللہ جوڑ پیدا کر دے گا. صفت اللہ ومن احسن من اللہ صفا، اللہ کا بتایا ہوا رنگ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ ایک تو میرے محترم دوستو، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی ابتدا کی، اس طرح ہم بھی کام کی ابتدا کریں. نبوت ملتے ہی سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ کلمے والی دعوت، جس نے کلمہ پڑھا اس کو بھی کھڑا کر دیا کلمے کی دعوت دینے پر. پہلا کام تو کلمے کی دعوت. جب کلمے کی دعوت دینی شروع کی تو چاروں طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں، مار پیٹائی شروع ہو گئی، کہیں گھبرا کے کلمہ ہاتھ چین کے نکل نہ جائے. تو اللہ پاک نے اس کا انتظام یہ کیا کہ آسمان سے وہی اتارنی شروع کر دی، قرآن پاک. اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی آیتوں میں، سورتوں میں تین باتیں زیادہ تر بیان فرمائیں. ایک تو پچھلے نبیوں کے قصے، اور ایک آگے قیامت کا منظر جس میں جنت جہنم ترازو نام اعمال داہنے ہاتھ پہ آنا بائیں ہاتھ پہ آنا، یہ سارا منظر اللہ پاک نے بتایا دو باتیں. اور تیسرے، موجودہ زمانے میں اللہ پاک کی نشانیوں کو گہری نگاہ سے دیکھنا، اور جو بات بتائی ہوئی اللہ پاک کی دکھائی نہیں دیتی اس کو شوق اور دھیان سے سننا، ایک طرف دیکھنا ایک طرف سننا اور ایک طرف دل دماغ سے سوچنا. یہ تین کام جب کریں گے تو دل کے اندر ایمان کی طاقت اور ہدایت کا نور اترنا شروع ہوگا. جب دل کے اندر ہدایت کا نور اور ایمان کا نور اترنا شروع ہو گیا تو یہ ایک ایسی دوربین ہوگی کہ اس سے آسمان کے اوپر کی بھی سمجھ میں آئے گی، زمین کے نیچے کی بھی سمجھ میں آئے گی، اور ہزاروں سال پہلے کی بھی سمجھ میں آئے گی اور ہزاروں سال بعد کی بھی سمجھ میں آئے گی. ہدایت کے نور کا دوربین جب آدمی کو مل جائے تو بہت دور کی اس کی سمجھ میں آئے گی. جیسے مادی لائن کا دوربین جو ہوتا ہے وہ دور کی دکھا دیتا ہے، چاند پر کتا چلا گیا وہ بھی یہاں سے بیٹھے بیٹھے وہ بھی اوپر سے سارا دوربین سے دیکھے، لیکن اللہ پاک کا دیا ہوا دوربین، ہدایت کے نور کا دوربین اگر دل کے اندر اتر گیا تو ہزاروں سال پہلے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور ہزاروں سال بعد کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور آسمان کے اوپر کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور زمین کے نیچے کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور زمین آسمان کے بیچ کا سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، بشرطے کہ ہدایت کے نور کی دوربین آدمی کو مل جائے. لیکن یہ دوربین جو ہے نا، اس کے اندر ڈبے نہ پڑے ہو. ہدایت کے نور کی دوربین جو ہے نا، اس میں ڈبے نہ پڑے ہو. اگر ڈبے پڑے ہوں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تکبر کا ڈبا، حسد کا ڈبا، دنیا طلبی کا ڈبا، خود غرضی کا ڈبا، حب جاہ، حب مال اور حب دنیا کا ڈبا، یہ ڈبے اس کے اندر نہ پڑے ہوں. کیوں یہ ڈبے اگر پڑے ہوئے ہوں گے تو اسے پھر دکھائی نہیں دے گا. یہ دوربین جو ہے اس کے اندر ڈبے پڑ گئے، تم ڈبوں کو بھی صاف کرنا پڑے گا. تو یہ سارے ڈبے صاف ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر. تو ایک تو کلمے کی دعوت شروع کر دی، جس نے کلمہ پڑھا کلمے کی دعوت شروع کر دی. اس کے بعد جو قرآن اترا تو تعلیم کے حلقے شروع ہو گئے. حضرت عمر کی بہن بہنوں ہی تعلیم کے حلقے میں تو بیٹھے تھے، ایک طرف کرنے کی دعوت ایک طرف تعلیم کا حلقہ یہ دونوں کام. لیکن کس کام کرنے والے کی بعض لوگ تو کریں گے احترام اور بعض لوگ کریں گے توہین. دونوں حالتوں میں آدمی اگر لوگ اس کی عزت اور احترام کریں نعمتیں دینی شروع کر دیں تو یہ آدمی اتنا ہو جائے, اور اگر اس کی توہین کرے گالی دینا شروع کرے تو یہ آدمی گھبرا ہو جائے. اور یہ بات سوا اللہ کے تعلق کے پیدا نہیں ہو سکتی. اور اللہ کا تعلق ملے گا اللہ کا ذکر کرنے سے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے, اور اللہ پاک سے دعا مانگنے سے اللہ کا تعلق ملے گا. یہ تین باتیں چالو کر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک طرف کلمے کی دعوت, ایک طرف تعلیم کا حلقہ, اور ایک طرف اللہ پاک کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت, اور اللہ پاک سے دعاؤں کا مانگنا. جس نے کلمہ پڑھا انہوں نے تینوں باتیں شروع کر دی. لیکن ایک بات بڑی پریشان کن جو تھی وہ یہ تھی کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کے علاقے والوں نے, اس کے گاؤں والوں نے, اس کی قوم خاندان برادری نے بالکل نکال دیا. تو ہر کلمہ پڑھنے والا اکیلا 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 ہو گیا. ابھی اکیلا بےچارا گھبرا ہم جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا اکرام اور احترام کرنا, اور یہ نہ دیکھنا کہ کون سی قوم, کون سی خاندان, کون سے رنگ, کون سے گروپ, کون سے جتھے, کون سی گوشت, کون سی پال کا یہ ہے, یہ مت دیکھو. یہ دیکھو کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کا تم اکرام کرو تو اس سے اجتماعیت پیدا ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا آزاد کیا, کوئی رشتے داری نہیں تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے بٹھا کر کھلایا, کوئی رشتے داری نہیں تھی. تو یہ اکرام مسلم شروع کر دیا تاکہ اجتماعیت پیدا ہو جائے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر. ان کے اندر جتنی اجتماعیت پیدا ہوگی دوسروں پر اس کا اثر پڑے گا, اور ان کی اجتماعیت کے اندر اگر ساتھ آ گیا تو اس کے دو نقصان بڑے بڑے ہوں گے. اگر ان کلمہ پڑھنے والوں کی اجتماعیت یا دین کے کام کرنے والوں کی اجتماعیت کے اندر اگر فرق پڑ گیا اور ان میں اگر آپس میں کشاکش ہو گئی تو پھر دو نقصان اللہ نے بتائے. ایک تو یہ کہ کم ہمت ہو جائیں گے, جب آپس میں کشاکش ہوگی تو کم ہمت ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ نقصان کے دوسروں کے اندر سے ہوا اکھڑ جائے گی. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, یہ دو نقصان ہوں گے. اس لیے کام کرنے والوں کے اندر بھی اجتماعیت ہو, اور یہ دوسروں کے اندر جن میں کام کرے ان میں بھی اجتماعیت ہو, پورے عالم کی امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے. لیکن یہ اجتماعیت کا پیدا کرنا کام اللہ کا ہے, اور ہمارا کام یہ ہوگا کہ جو ہمیں طریقہ بتایا اس طریقے کے اوپر ہم مجتمع ہو جائیں تو اس کے اثرات پورے عالم کے اوپر پڑیں گے. اہل باطل جو ہے اہل باطل اور بھٹکے ہوئے, ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان ایمانداروں کے اندر کوئی قومیت کا مسئلہ کھڑا کر دو, خاندانیت کا مسئلہ کھڑا کر دو, ملک کا مسئلہ کھڑا کر دو, صوبے کا مسئلہ کھڑا کر دو, رنگ کا مسئلہ کھڑا کر دو, اور کھڑا کر کے ان کو آپس میں ٹکرا دو. تو جتنے آپس میں ٹکراتے رہیں گے اہل باطل جو ہوں گے وہ اچھلتے رہیں گے, اور وہ سمجھیں گے کہ کام ہمارا بن گیا. اور اگر یہ لوگ آپس میں اجتماعیت پر آ گئے تو پھر اہل باطل جو ہوں گے وہ گھبرا رہیں گے کہ بھائی ان کے اندر اجتماعیت آ گئی اور ان کے اندر واقعی دین آ گیا اور ان کے ساتھ آسمانی مدد آ گئی, تو آسمانی مدد کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے. آسمانی مدد کا مقابلہ فرعون کارن ہم نہیں کر سکے. آسمانی مدد کا مقابلہ قوم عاد اور قوم سمود نہیں کر سکے. آسمانی مدد کا مقابلہ ابو جہل کا مجموعہ بدر میں نہیں کر سکا. آسمانی مدد کا مقابلہ بنو نذیر کے یہودی اور بنو غطفان, یہ لوگ آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکے. دور صدیقی کے اندر آسمانی مدد کا مقابلہ مسلم قذاب نہیں کر سکا اور قیصر روم نہیں کر سکا. آسمانی مدد کا مقابلہ حضرت عمر کے زمانے میں قیصر روم کا پورا لشکر نہیں کر سکا اور کسرا فارس کا پورا لشکر نہیں کر سکا. آسمانی مدد کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, جو بالکل غریب تھے, جب مر گئے تو ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا لیکن ان کے اندر وہ صفات تھی جس پر آسمانی مدد آئی. تو آسمانی مدد کا مقابلہ یورپ کی 14 حکومتیں مل کے نہیں کر سکی, جب پچھلے زمانے کی ہوئی. آئندہ زمانہ جو آگے آنے والا ہے جس میں دجال آئے گا اور اس کے ساتھ بڑا لشکر ہوگا, لیکن ایمان والوں کے ساتھ جب آسمانی مدد آ گئی تو دجال اس کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکے گا. آخر میں پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. جب آسمانی مدد آ گئی تو پہاڑ کے غار میں چھپے ہوئے جو ایمان والے ہوں گے اس آسمانی مدد کا مقابلہ یاجوج ماجوج بھی نہیں کر سکیں گے. انسان جو دھوکہ کھا جاتا ہے وہ آنکھوں دیکھی سے دھوکہ کھا جاتا ہے, اور اللہ پاک جو ہے وہ غیب میں, ان کی باتیں ساری غیب کے اندر ہیں. جس کے بارے میں نے چار باتیں بتائی تھی, ایک تو دیوتا, ایک کاروبار, ایک سائنسی ترقیات, اور ایک دجال. کریں گے سب کچھ اللہ, لیکن دکھائی دے گا ان کو دوسری جگہ. تو وہ سارے دیوتاؤں کے پجاری کیا کہتے تھے کہ دیوتا ہم کو دیتا ہے, کہ 15 مرتبہ انہوں نے مانگا اور ملا, دیا اللہ نے, وہ سمجھے دیوتا دے رہا ہے, اللہ مہربان ہے, ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ان کے لیے فضا بنائی. دیوتا سے مانگا اللہ نے نہیں دیا, تاکہ ان کا ذہن بن جائے کہ دیوتا نہیں دیتا اللہ دیتا ہے. لیکن چونکہ نبیوں کی دعوت والی بات انہوں نے نہیں لی, تو ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں, اور یہ یوں سمجھے کہ دیتا تو دیوتا ہے, لیکن یہ بھی ناراضی نہیں ہوا, چلو راضی کرو. تو خوب روئے اس ادھر نے, دے دے, ارے راضی ہو جا, پھر نہیں لیا, ابھی راضی نہیں ہوا, پھر اللہ پاک بھی دیا, او ہو اب راضی ہوا. تو ان کے ہم مل جائے تو سمجھو دیوتا راضی, نہ ملے تو سمجھو دیوتا ناراض. ادھر نبی نے بات چلائی, انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ماننے والے تھوڑے سے, انہوں نے بات مانی, یہ ان کو سمجھاتے رہے, انہوں نے ان کو مارا بھی, پیٹا بھی, سب کچھ کیا, انہوں نے سارا برداشت کیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, جب صحیح یقین وجود میں آتا ہے اور صحیح اعمال وجود میں آتے ہیں, تو غلط یقین والوں کے سالہ سال کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف اللہ کر کے بتا دیتے, سینکڑوں سال کے تجربے مشاہدے کے خلاف نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا. ہر زمانے میں اللہ لوگوں کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف کر کے بتاتے ہیں, جب صحیح یقین وجود کے اندر آتا ہے. آج بھی اگر صحیح یقین اور صحیح عمل وجود کے اندر آ گیا, تو ساری دنیا کے جتنے تجربات ہیں اور جتنے ان کے مشاہدات ہیں, اللہ پاک ان کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف اللہ پاک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ایک لائن تو ان دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں کی تھی, جو پورے قرآن پاک کے اندر بار 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 بتائی جاتی ہے, اور ان لوگوں کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف اللہ پاک نے کر کے بتا دیا. فرعون کا زندگی بھر کا تجربہ, ملک سے زندگی کا بننا, مال سے زندگی کا بننا, اس کے خلاف اللہ پاک نے کر کے بتا دیا. قوم سبا کی زندگی بھر کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف کر کے بتا دیا. قیامت تک اللہ پاک یہ کریں گے, صحیح یقین وجود میں آوے اور صحیح عمل وجود میں آوے. تو ایک تو امتحان تھا دیوتا, کیوں وہ دکھائی دیتا تھا, اللہ نہیں دکھائی دیتا تھا, پھنس گئے. ہم لوگوں کے لیے امتحان ہے وہ ہمارا کاروبار ہے, یہ ہمارا امتحان ہے. ہم کاروبار سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. ہم کھیتیوں سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. ہم دکانوں سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. لیکن دیوتا میں اور کاروبار میں فرق ہے. دیوتا میں تو لگنا اللہ پاک نے منع کر دیا, کاروبار میں لگنا اللہ پاک نے منع نہیں کیا. احل اللہ البیع, کاروبار میں لگنا منع نہیں کیا, تجارت کرنے کو منع نہیں کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, تجارت کرنے والا سچا امانتدار نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یہ تجارت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں, اور کھیتی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھیتی کے ایک ایک دانے پر ایک ایک ستے کا ثواب ملے گا. تو تجارت کرنا, کھیتی کرنا, کاروبار کرنا, اس کو اللہ رسول نے منع نہیں کیا. منع کس چیز سے کیا؟ غلط یقین سے منع کیا. سبب میں لگو اور یقین اللہ پر. ہم کاروبار سے نہیں پلتے, ہمیں اللہ پالتے ہیں. جب اللہ تیرے کو پالتے ہیں تو کاروبار کائے کو کرتا ہے؟ کاروبار میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس میں اللہ کا حکم پورا کروں, تاکہ ساری دنیا والوں کے سامنے کاروبار کی نبوی ترتیب سامنے آ جائے. مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی 24 گھنٹہ آباد رہتی تھی, اور دن کے وقت میں بازار بھی آباد رہتے تھے, اور رات کے وقت میں گھر بھی آباد رہتے تھے. گھروں کو تالے نہیں مارے اور بازاروں کو تالے نہیں مارے. آج کل کے اہل باطل تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ان منڈیوں کے اندر دخل نہ دے, منڈیاں ہمارے حوالے کر دے, اور یہ لوگ مسجدوں میں پڑھو رہے تو اچھا ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں یہ, لیکن میرے محترم دوستو ہمیں ایک طرف مسجد میں آ کر ایمان اور اعمال کی طاقت کو سیکھنا ہے. ایمان کے اندر ہمیں سات لائنیں سیکھنی ہیں اور اعمال کے اندر ہمیں چار لائنیں سیکھنی ہیں. ایمان کے اندر سات لائنیں جو سیکھنی ہے, آمن تو للہ ہے, ساری مخلوقات کا یقین ہٹا کر اللہ کی ذات کا یقین لانا, وہ ملائکتی ہے, نظام ظاہری کا یقین ہٹا کر نظام غیبی کا یقین لانا, وہ کتب ہی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, آمن تو للہ ہے, وہ ملائکتی ہی, وہ کتب ہی, آسمانی کتابوں کے اوپر یقین لانا, انہوں میں انسانیہ سے یقین ہٹا کر انہوں میں الہیہ پر یقین کا لانا, وہ رسول ہی. شخصیت بنتی ہے نبیوں کی نقل اتارنے سے, ملک اور مال والوں کی نقل اتارنے سے شخصیت نہیں بنتی. آمن تو باللہ ہے, وہ ملائکت ہی, وہ کتب ہی, وہ رسول ہی. والیوم الآخر, سارے دنوں کا یقین نکالنا اور قیامت کے دن کا یقین لانا. آج کا دن اہم نہیں ہے کیونکہ آج کا دن شک میں ہے, پر قیامت کا دن یقینی ہے. اس لیے قیامت کے یقینی دن ہمارا بگڑنے نہ پائے, چاہے آج کے دن میں ہمیں جو کچھ بھی برداشت کرنی پڑے. بل یوم آخر بل بل ملائکت آمنت باللہ ہے, وہ ملائکت ہی, وہ کتب ہی, وہ رسول ہی. بل یوم آخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, انسان کے اوپر جو نعمتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, جو تکلیفیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. پہلے ہی سے جو نعمتیں اور تکلیفیں طے ہیں وہ انسان کے اوپر آتی ہیں. یہ یقین آدمی کے دل میں ہو کہ جو کچھ بھی حالات نعمتوں کے میرے اوپر آئے یا کسی پر بھی آئے یا تکلیفوں میں جو حالات آئے وہ اللہ کی طرف سے آئے, وہ پہلے سے طے ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کے یقین پر آدمی تدبیر کو چھوڑ دے, اور یہ بھی غلط ہوگا کہ تدبیر کرے اور تقدیر کا یقین نکل جائے. درمیان کا بالکل راستہ سیدھا سادھا, آدمی کے اوپر جب نعمتوں یا تکلیفوں والے حالات آئیں تو ان حالات کے اندر یہ آدمی تدبیر کرے گا, لیکن وہ تدبیر شریعت کے مطابق ہو. اس کے بعد میں جو نتیجہ نکلے گا کبھی مرضی کے مطابق نکلے گا, کبھی مرضی کے خلاف نکلے گا. مرضی کے مطابق ہے, مرضی کے خلاف نتیجہ نکلا, اگر یہ تدبیر شریعت کے موافق ہے تو خدا کا آسمانی غیبی نظام تیری حمایت میں ہوگا, اور اگر تدبیر تو نے کی شریعت کے خلاف تو نتیجہ چاہے تیری مرضی کے مطابق نکلا لیکن آسمان کا جو غیبی نظام ہے وہ تیرے خلاف ہوگا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تدبیر کی کہ یوسف علیہ السلام کو ابا سے دور کرو تاکہ ابا ہم سے محبت کرنے لگے, دور کر دیا. انہوں نے تدبیر کی, مرضی کے مطابق نتیجہ نکلا اور باپ سے دور ہو گئے, لیکن شریعت کے خلاف تھی. مرضی کے مطابق نتیجہ نکلا کہ دور ہو گئے باپ سے, شریعت کے خلاف تھی کیونکہ کنویں میں ڈالا, کنویں سے نکال کر چند پیسوں کے اندر بیچ دیا, باپ سے دور ہو گئے. لیکن آسمان میں جو غیبی نظام تھا وہ خلاف ہو گیا, تدبیر کی چلی, شریعت کے خلاف تھی تو آسمان میں غیبی نظام خلاف ہو گیا. اللہ پاک نے آسمان پر فیصلہ کر دیا کہ سات سال کا قحط ان بھائیوں پر آئے گا, آ گیا سات سال کا قحط. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں سے نکلے, مصر کے بازار میں بکے, عزیز مصر نے اپنے گھر پر رکھا, بہت آرام ان کو ملا, بڑھیا کھانا کپڑا ہوا پانی سب اچھا ملا. وہاں پر مجاہدہ یہ پڑا کہ عزیز مصر کی بیوی نے غلط کام کا تقاضا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا, لیکن وہ برابر تقاضا کرتی رہی, اس کا اصرار بڑھتا رہا, ان کا انکار بڑھتا رہا. لیکن میں یہ حرکت نہیں کروں گا, بالکل غلط چیز ہے یہ. دروازے ساتوں بند کر دیے اس نے اور پوری کوشش کر ڈالی, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ جتنی تدبیر میرے بس میں ہے وہ کروں, اور جہاں میری تدبیر اٹک جائے گی وہاں میرا اللہ کوئی راستہ کر دے گا. دوڑے دروازے کی طرف, اس عورت نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا, وہ کپڑا پیچھے سے کرتا پھٹ گیا, دروازے کھلتے گئے, یسوع علیہ السلام باہر نکل گئے, عورت بھی پیچھے پیچھے, عزیز مصر سامنے سے آ رہا تھا, اس نے منظر دیکھا, اس عورت نے الزام ڈال دیا حضرت یسوع علیہ السلام پر. حضرت یسوع علیہ السلام یہاں پر چپ نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنی صفائی کر دی. قال بل هي راودتني عن نفسي, ہاتھ اسی نے ڈالا عورت نے, لیکن وہ شوہر بات بیوی کی مانے گا یسوع علیہ السلام کی مانے گا؟ وہ تو بیوی کی مانے گا. اللہ پاک کا غیبی نظام چلا کہ دودھ پیتا بچہ بولا, اور اس نے یہ کہا ان کا نہ قمیص ہوں قبول فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. اگر کرتا آگے سے پھٹا تو عورت سچی, اور کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا. اب یہ دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا تو فوراً عزیز مصری نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے, ان میں کئی بکنہ عظیم, عورتوں کی چال بازی بہت بڑی ہوتی ہے. واستغفر لي ذنبي انك كنت من الخاطئين, گناہ سے معافی مانگ لے, خطا تیری ہی ہے. لیکن پورے مصر کے اندر بدنامی ہو گئی, تو بدنامی سے بچنے کی ترکیب کر دی چاہیے. بدنامی سے بچنے کی ترکیب یہ کی کہ مصر کی ذمہ دار عورتوں کی ٹی پارٹی کر لی, وہ عورتیں جمع ہو گئی. یسوع علیہ السلام اپنے بکار کمرے میں تھے, عورتوں کے سامنے چاقو اور پھل رکھے, کاٹو اور کھاؤ. ان عورتوں نے کاٹ کے کھانا کی ترتیب بنائی. حضرت یسوع علیہ السلام سے اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ تم یہاں سے نکلو اور گزرو اور دوسرے کمرے میں جاؤ. حضرت یسوع علیہ السلام کی عورتوں کی چال بازی کو کچھ پتا نہیں تھا, وہ نکلے یہاں سے گزرنے لگے. ان عورتوں نے یسوع علیہ السلام کو دیکھ لیا. یسوع علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن اور خوبصورتی بہت دی تھی, وہ عورتیں دیکھ کر حیران رہ گئیں اور یوں کہنے لگے کہ ان ہذا الا ملک کریم, ارے یہ تو فرشتہ ہے. اور بجائے پھلوں کے کاٹنے کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس عورت نے یہ کہا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم لوگ میرے بارے میں خیالات کر رہی ہو. ساری عورتیں ایک طرف ہو گئیں اور حضرت یسوع علیہ السلام سے کہا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو, نہیں تو تم کو جیل خانے کے اندر بھیج دیا جائے گا. اب یہ حضرت یسوع علیہ السلام پر بہت مجاہدہ آیا. میں کہتا ہوں کہ نعمتیں بھی آتی ہیں, مجاہدہ بھی آتا ہے. بڑا زبردست مجاہدہ حضرت یسوع علیہ السلام پر آیا. تو حضرت یسوع علیہ السلام نے اللہ سے کہا قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه, جس خراب کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے زیادہ اچھا تو جیل خانہ ہے. اس لیے کہ غلط کام کر کے اگر جہنم کے اندر جانا پڑا تو جہنمی کی ایک ڈال جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی, اور کان سے کندھے تک کا فاصلہ جہنمی کا سینکڑوں برس کا ہوگا, اور جہنم کے اندر مختلف لائن کی سزائیں ہوں گی. جہنمی چیخے مارے گا, وہم یسترخون فیہا, چیخے ماریں گے جہنمی, اے اللہ ہم کو دنیا میں واپس کر دے. 19 قسم کے عذاب ایک ساتھ کے ہوں گے, اور ہر عذاب میں دینے والے فرشتے بے حساب ہوں گے, اور ہر فرشتے کے مجمع پر ایک ان کا سردار ہوگا. علیہا 19 سردار ہوں گے. ایک طرف سے ان کی پٹائی ہوگی, بھوک ستائے گی, پیاس ستائے گی, آنکھوں میں سے آنسو نکلیں گے, آنسو کی نہر چلے گی, آنسو ختم ہو جائیں گے آنکھ کے, خون کی نہر چلے گی, زبان کئی میل لمبی ہو جائے گی, اس کے اوپر اونٹ کے برابر سانپ, خچر کے برابر بچھو زبان کے اوپر چل رہے ہوں گے, اور یہ چیخے مار رہا ہوگا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توک، بدن میں زنجیریں، چاروں طرف سے کٹائی پٹائی، حیران ہو جائے گا چیخے مارے گا. بھائی دعا کرو کہ اللہ پاک پوری دنیا کے بستے والے جو انسان ہیں ان کے رخ کو دین ایمان کی طرف پھیر دے تاکہ مرنے کے بعد والی یہ پریشانی ان پر نہ آئے. اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھکا مارنے والوں کو دھکا کھا کر بار بار ان کے پاس جا کر یہ کہتے تھے کہ تم نے تو میرے کو دھکا مارا بزبان حال، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرا طریقہ اور میرا دین اختیار کر لو تاکہ تم فرشتوں کے دھکے سے بچو، اس کے لیے میں تمہارے دھکے کھا رہا ہوں بار بار. راتوں کو اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو بہت کرتے تھے، ہچکیاں مار مار کے روتے تھے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے بھی کہا میرے پیارے نبی کیا رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، لال لگا باقی ان نفس کا اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ایمان کو ایسی گری پڑی چیز ہے کہ میں ایسے نہ قدروں کو دے دوں، ایمان تو بہت آسان چیز ہے، جو متوجہ ہو جائے گا میں دے دوں گا. کتنے بے چین تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کو جب دیکھا جائے تو واقعی دل ہل جاتے کہ کس قدر آپ کو ستایا گیا، طائف کے اندر کس قدر آپ کو مارا گیا، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو کر گر پڑے اور کوئی ساتھی نہیں، پورے عالم کے ہاتھ میں بھی ہے، صرف ایک ساتھی زید بن حارثہ ساتھ میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر لے کر چلے کندھے پر، اور آپ بالکل بے ہوشی میں ہیں. بغیر میں جا کر لٹایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، آپ کی آنکھ کھلی، سامنے پہاڑ کا فرشتہ اور حضرت جبریل دونوں دکھائی دیے. اگر کہو تو پہاڑ کو ملا کے ان سب کو غارت کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد مانے. چنانچہ ان کی اولاد میں محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. چاروں خلفاء کا دور بھی گزر چکا، اس کے بعد کے دور میں یہ حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کو جماعت لے کر ہند اور سندھ بھیجا. وہ ہند اور سندھ آئے، ان کے لشکر کے کارنامے دیکھے، کہ وہ لشکر جو نکلا کرتے تھے اس زمانے کے اندر جہاد کے لیے، ان کے اندر پانچ باتیں ہوتی تھی. ایک تو ایمانیات کی لائن ان کی بڑی مضبوط ہوتی تھی، دوسرے ان کی عبادات کی لائن بڑی طاقتور ہوتی تھی، تیسرے ان کے معاشرت اور ان کا رہن سہن یہ بالکل پاک صاف نبوی طریقے پر، چوتھے ان کے معاملات اور لین دین یہ بالکل پاک ہوتے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اس کی فضا بنی ہوئی تھی، اسی کی نقلیں وہ اتارتے تھے. مدینہ منورہ کے بازار بھی آباد، گھر بھی آباد، اور مسجد نبوی 24 گھنٹہ آباد، باریاں لگتی تھی. مسجد کی روحانیوں کو لے کر وہ بازار میں جاتے تھے، اور مسجد کی روحانیوں کو لے کر وہ گھروں پر بھی جاتے تھے. گھر کے اثرات مسجد میں نہیں آتے تھے، بازار کے اثرات مسجد میں نہیں آتے تھے، مسجد کے اثرات باہر جایا کرتے تھے. میرا محترم دوستو، یہ چار پانچ اور اخلاق بھی میرا بہت اونچا. حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں ہند اور سندھ والوں نے یہ بات دیکھی، مانوس ہوئے، متاثر ہوئے اور ایمان پر آنے شروع ہو گئے اور خود ایمان والے بنے. وہ ایمان چلتا رہا یہاں تک کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جتنے ایمان والے ہیں اس میں حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کی دعوت اور ان کی کوشش کے اثرات ہیں. میں نہیں کہتا کہ بعد میں کوئی دائی دوسرے نہیں آئے، بہت سے آئے، لیکن حصہ حضرت محمد بن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ کے لشکر کا ہے. اور حضرت محمد بن قاسم ثقفی کون تھے؟ قبیلے بنی ثقیف کے تھے. قبیلے بنی ثقیف کون تھا؟ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر بہت مارا اور بے ہوش کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں مانتے تو ہو سکتی ان کے اولاد بنے، کہ ان کے اولاد نے مانا. جب انسان اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو یہ قربانی آسمانوں پر محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات اللہ پاک بار مرتبہ, محنت ایک جگہ ہوتی ہے اثرات دوسری جگہ دکھاتے ہیں, اور بعد مطلب محنت آج ہوتی ہے اور اثرات ایک مدت کے بعد دکھاتے ہیں. ہم لوگوں کو جو ایمان ملا اور ہم لوگوں کو جو جنت والا راستہ ملا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والی جو قربانی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو دودھ پلایا تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا, ارے یہ بھی غلط نہیں ہوگا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یتیمی کی حالت میں پیارے نبی کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا اور برکت ہی برکت دیکھی. سواری کا جانور دبلا تھا, عورتوں نے انتظار نہیں کیا چلی گئی, ان کا سواری کا جانور دبلا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھ گئی اور سواری کا جانور چلا, وہ ساری عورتیں پیچھے رہ گئی اور یہ آگے بڑھ گئی. عورتوں کی زبان پر آیا کہ حلیمہ کو برکتی بچہ ملا, برکتی بچہ ملا, یہ سب کی زبانوں پر آیا. میرے محترم دوستوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکتیں قیامت تک اس امت کو مل سکتی ہیں. جیسے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیمی کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا, اسی طرح آج یہ دین یتیم ہو چکا پورے عالم کے اندر. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو اس یتیم دین کو خوب دھکا مارتے, لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی اس یتیم دین کو دھکا مارتے ہیں کاروبار میں سے اور گھر میں سے اور شادیوں میں سے. ایسے موقع پر اس یتیم دین کو کسی نے اپنی گود میں لیا اور اپنی زندگی کے اندر داخل کیا اور جا کے دوسروں کے سامنے پیش کیا, تو جو برکتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہیں یہ برکتیں قیامت تک اس یتیم دین کی خیر خبر لینے والے کو اللہ پاک دینے, یہ اللہ کی ذات سے امید ہے. اسی لیے کہتے ہیں اس یتیم